فرمایا کہ بھلے ہم دو پنا کرو. وہ شاید اس وجہ سے کہ جب آدمی اپنی حاجت پیش کرنے جا رہا ہوتا ہے تو چونکہ وہ انسان تو حاجت تو اپنی ضرورت کا غلام ہے نا, غرض کا بندہ ہے, تو جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے, کوئی غرض پیش آتی ہے, تو دل دماغ پر وہ غرض اس طرح مسلط ہوتی ہے کہ یہ دے دی, یا یہ دے دیجئے, تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں اس میں کوئی ناشکری کا پہلو نہ ہو جائے کہ میں جو یہ مانگ رہا ہوں وہ ایک طرح سے ناشکریہ کہ میری ضروریات اللہ میں آپ پورے نہیں کر رہے, میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرما رہے, جو نعمتیں, بے شمار نعمتیں, ان گنت نعمتیں انسان کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہے, اس کی طرف دھیان نہیں جاتا اور اپنی غرض کو آدمی لے کے بیٹھ جاتا ہے, تو کہیں ناشکری کا پہلو نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ اپنی حاجت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو فراموش کر جائے انسان. تو ترتیب یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک بتا رہے کہ حضور میں جاؤ کوئی حاجت لے کر, حاجت ضرور مانگو لیکن پہلے اس بات کا استحضار کر لو کہ اس حاجت کے ابھی تک نہ ملنے کے باوجود تمہارے اوپر کتنی نعمتیں اللہ کی برس رہی بارش کی طرح, پہلے ان کا تو شکر ادا کر لو اور ان کا شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ یہ نعمتیں تو آپ نے اپنے رحمت سے دے رکھی ہیں, آپ کا شکر ہے, آپ کی حمد ہے, آپ کی ثنا ہے, ہاں البتہ یہ حاجت میری ہے اللہ سے دور کرو, تاکہ ناشکری کا کوئی شائبہ بھی انسان کی دعا کے اندر شامل ہو. یہ بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رو کا, اور پھر بعد میں حضرت کے موبائل میں دیکھا کہ تو اصل میں وہ حضرت حاجی صاحب کا, حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو زندگی میں جو غم صدمے تکلیفیں پیش آتی ہیں یہ تکلیفیں بھی در حقیقت اگر غور کرے تو اللہ کی نعمت ہے, بیماری بھی اللہ کی نعمت, اگر فقر و فاقہ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت, کوئی تکلیف درد ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت, اگر انسان کو حقیقت شناس نگاہ ملے تو پتہ چلے کہ حقیقت میں سب اللہ کی نعمت ہے. کیوں اور باتیں تو چھوڑ دو, ایک ہی بات سن لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں اور صدموں پر صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے تو جن لوگوں کو دنیا میں زیادہ مصیبتیں نہیں گزری وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کھالے قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی, کھالے قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور یہ تکلیف ہم کو ہوتی تو اس کے اوپر صبر کرتے اس پر یہ اجر ملتا جو آج ان صبر کرنے والوں کو ملتا. تو فرمایا کیا حقیقت میں تو یہ تکلیف ہی نعمت ہے اللہ, لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں اس واسطے اس کو نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہوتا. یہ مضمون بیان فرما رہے تھے حضرت حاجی صاحب. اتنے میں ایک شخص آ گیا معذور, لنگڑا لنجا, آنکھوں سے معذور, پتا یعنی کتنی بیماریوں میں مبتلا, آ کے حضرت کے پاس پہنچا کسی کے سہارے سے اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے. تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت حیران ہو رہے تھے کہ ابھی حضرت حاجی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ساری تکلیفیں مصیبتیں نعمت ہوتی ہیں, اب یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کر دیجیے تکلیف کے ازالے کی, تو اب اگر تکلیف کے ازالے کی دعا کریں گے تو اگر نعمت کے ازالے کی دعا کریں گے کیا دعا فرمائیں گے. تو حضرت نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی کہ یا اللہ حقیقت میں تو یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں بھی حقیقت میں نعمت ہیں, لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں, اس واسطے ہماری کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل, ہے تو یہ بھی نعمت لیکن تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل. تو حقیقت میں نعمتوں کی وہ بھی نعمت, لیکن اگر چلو اس سے بھی قطع نظر کر لو تو عین تکلیف کے وقت میں کتنی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں انسان اس کو بھول جاتا ہے. تکلیف ہو گئی, درد ہو رہا ہے پیٹ میں اور درد کو لے کے بیٹھا ہے, یہ پتا نہیں کہ آپ دیکھو کتنی بڑی نعمتیں ملی ہوئی اس میں کوئی تکلیف نہیں, کان کتنی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں, زبان میں کوئی تکلیف نہیں, دانتوں میں تکلیف نہیں, سارا جسم آپ ٹھیک ہے, پیٹ میں ایک تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ یہ پیٹ کی تکلیف دور کر دیجیے. لیکن اس کے ساتھ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے ہم تو ثنا کرو کہ اللہ جو اور بے شمار نعمتیں آپ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں اللہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں, البتہ یہ تکلیف جو ہے اس کے لیے مانگتے ہیں آپ سے کہ یہ دور کرو. میرے والد فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب کے استاد سے حضرت میاں صاحب, پہلے بھی بہت ان کے واقعات سناتا رہا ہوں, حضرت سید افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ, حضرت میاں صاحب عجیب و غریب بزرگ تھے, مادر ذات ولی اللہ. تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مطلب پتا لگا کہ حضرت کو بخار, تو میں عیادت کے لیے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا بخار میں تب رہے تھے اور جیسے بخار کے اندر ایک گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے, اس گھبراہٹ اور بے چینی کی تکلیف میں تو میں نے جا کے سلام کیا اور سلام کر کے حضرت کیسے مزاج ہے, طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں, الحمدللہ میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں, الحمدللہ میری زبان صحیح کام کر رہی ہے, الحمدللہ جتنی تکلیفیں نہیں تھی ان کا ذکر کیا کہ یار الحمدللہ یہ نہیں ہے, البتہ بخار ہے, دعا کر اللہ تعالیٰ یہ بھی دور کر. یہ ہے ایک اس شخص شکر گزار بندے کی بات کہ اس اہم تکلیف کے وقت میں بھی جو راحتیں اور نعمتیں میسر ہیں ان کا انتظار کر رہا ہے, اس سے تکلیف کی شدت میں بھی کمی آتی. تو یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے حمد و ثنا کرو, کیا مانا کہ جو حاجت پیش کرنے جا رہے ہو اس کے علاوہ جو بے شمار نعمتیں اللہ کی مبذول ہیں پہلے ان کا استحضار کرو, ان کا استحضار کر کے ان پر شکر ادا کرو, اس کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا کرو اور پھر اپنی دعا اپنے حال ولیس نے اللہ نے کہا. مجھے یہ توجیہ زیادہ ذوقی اعتبار سے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ آدمی حقیقت میں شکر کا جذبہ پیدا کرنا مقصد. پھر کیا کریں؟ اللہ تبارک بتا رہے کہ حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا وَلْيُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے درود بھیجے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات, یہ کون سا موقع ہے درود بھیجنے, اپنی حاجت ابھی پیش کی نہیں پہلے درود بھیجو, اور خود فرما رہے ہیں سرکار دوار پر مجھ پر درود بھیجو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت پوری امت کے افراد کے اوپر ایسی ہے کہ چاہتے یہ ہے کہ جب میرا امتی حضور ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کہ حضور دعا مانگے تو وہ دعا رد نہ. تو ساری کائنات میں کسی دعا کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگی سوائے اس دعا کے جس میں نبی کریم سرور دعا پر درود بھیجا گیا, ضرور کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے. جب ہم درود بھیجتے ہیں کہ کیا مانا درود بھیجتے ہیں, اللہم صلی علی محمد النبی الامی, تو کیا مانا اے اللہ رحمت نازل فرمائیے کس پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے نا, یا اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں, اس کی قبولیت کا وعدہ ہے, اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے کہ یہ ضرور قبول ہو. بلکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ حضور پر رحمت نازل فرمائیے, ارے رحمت نازل ہیں ہی ہیں, پہلے سے ہیں اور مزید ہونی ہے, یقینی طور پر ہونی. تو حضور جب فرما رہے ہیں کہ میرے پر درود بھیجو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو درازی تک ہماری درود کی حاجت نہیں, وہ رحمت تو پہلے سے ان کو حاصل ہے آپ کو, اور ہماری دعا اور ہماری خواہش یا تمنا کا اس میں کوئی دخل نہیں. لیکن حضور چاہتے ہیں کہ یہ اپنی مراد مانگنے سے پہلے مجھ پر درود بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں. جب اسے قبول فرمائیں گے تو ان کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ ایک دعا تو قبول فرمائیں دوسری کو رد کر, جو ساتھ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. تو درود کے بھیجنے کے نتیجے میں بعد میں کی جانے والی دعا کی قبولیت کی امید ہے زیادہ, کہ وہ تو قبول ہونی ہے, یہ بھی ساتھ لگ کر اللہ کی رحمت سے امید ہے قبول ہو جائے گی. ایک وجہ ہے, اور دوسری وجہ میرے حضرت بیان فرما دیں حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجہ پر
آمین.
وہ فرماتے تھے کہ دیکھو, یعنی وہ ذوق کی بات فرمایا کرتے کہ میرے ذوق کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس ہدیے کے کا کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور دیں. ایک آدمی کو ہدیہ لے کر آیا, کسی مناسب طریقے سے آپ اس کو دوسرا ہدیہ دے دیا کریں, ہدیہ کی مکافات سمجھ, کوئی بھی ہدیہ لے کر جائے اس کی مکافات سمجھ. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تو حضرت فرماتے ہیں یہ درود شریف کیا ہے, یہ ایک ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اور حدیث شریف میں صراحت ہے کہ جب کوئی مجھ پر دور ہو مجھ سے, یعنی روضہ حضرت سے, اور وہاں سے میرے اوپر درود بھیجے تو وہ درود مجھ کو پہنچایا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام بھیجے, سلام کرے, تو میں خود سنتا ہوں, اور اگر کوئی دور سے درود بھیجے تو مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے. فرشتے وہ درود مجھے پہنچا رہا ہے. کیا پہنچا؟ ایک امتی کا تحفہ, ایک امتی کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے بھائی, دنیا میں جب حضور کی سنت یہ تھی کہ کوئی ہدیہ لے کر آتا تو اس کی مکافات فرماتے تھے, اس کے بدلے میں کوئی اور ہدیہ آتا فرماتے تھے, تو امید یہ ہے کہ جب عالم برزخ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امتی کا یہ ہدیہ پہنچے گا تو آپ اس ہدیہ کے بھی بدلہ عطا فرمائیں گے. اور وہ بدلہ کیا ہوگا کہ یا اللہ, یہ میرا امتی ہے جس نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے, میرے لیے دعا کی ہے, اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی مراد پوری کر. تو جب درود بھیجے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کہ مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر دعا فرمائیں گے اس کی قبولیت, اس لیے اور زیادہ قبولیت کی امید ہو جائے. تو پہلے حمد و ثنا کرو اللہ کی, پھر درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر کچھ الفاظ خود تلقین فرما دیجیے. جو پہلے یہ الفاظ کیا, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. اللہ ہی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنا کے اندر کیا انوار اور کیا ان کے اندر خواص پوشیدہ ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں ہم آپ اس کی تہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں. ان اسماء حسنا میں بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصیتیں رکھی ہیں, اور اسی وجہ سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تو بھائی یہ کلمات کہو, ان اسماء حسنا کا ذکر کرو, تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوتا ہے, لہذا خاص طور سے وہ کلمات ہی کہنے چاہیے تاکہ وہ مقصد حاصل ہو. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اللہ جو حلیم ہے اور کریم ہے. حلیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے, حلم, اور کریم ہے, کرم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے. ان دو صفتوں کا خاص طور پر اس لیے بظاہر اللہ عالم ذکر کیا گیا کہ بندہ پہلے ہی مرحلے پر یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ آپ میری دعا قبول کریں, اپنے ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کر سکوں, اس واسطے کہ میرے گناہ اتنے, میری خطائیں اتنی, میری بدامالیاں اتنی کہ وہ آپ کے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں. لیکن آپ کیونکہ حلیم ہیں, حلیم حلم بردباری آپ کی صفت ہے اور اس کی وجہ سے آپ کتنا ہی کوئی خطا کار ہو اس خطا کار کے خطاؤں سے آپ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے بلکہ اپنے صفت حلم کے تحت فیصلہ فرماتے. اس لیے صفت حلم کا واسطہ دے کر میں دعا کر رہا ہوں تاکہ جیسے خود حضور حضرت اللہ نے فرمایا دعا میں کہ اللہم عاملنی بما انت اہل ولا تعاملنی بما انا اہل. اللہم عاملنا بما انت اہل ولا تعاملنا بما نحن اہل. یا اللہ ہمارے ساتھ ہماری اہلیت کے مطابق معاملہ نہ فرمائی بلکہ اپنی اہلیت کے مطابق معاملہ فرمائی. ہماری اہلیت کے مطابق اگر معاملہ شروع ہو جائے العیاذ باللہ کہاں ٹھکانا ہے ہماری اہلیت کے حساب سے اگر معاملہ شروع ہو جائے. یا اللہ ہماری اہلیت کے مطابق نہ فرمائیے اپنی صفات کے مطابق معاملہ فرمائیے. تو یہاں پر حلیم کی صفت ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں تو نہیں ہوں اس لائق لیکن آپ کی صفت حلم کا تقاضا یہ ہے کہ میرے گناہوں سے درگزر کر. اور پھر صفت کرم کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ گناہوں سے درگزر فرمائے بلکہ اوپر سے مزید نوازشیں عطا فرمائیں مزید اپنا کرم فرمائے میرے اوپر. اس لیے حلم اور کرم کی صفتوں کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. والحمد للہ رب العالمین یہ پہلے یہ کلمات کہے اس کے بعد اللہم انی اسألک موجبات رحمتی. اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت وہ چیزیں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب ہوں. وعزائم مغفرتی اور آپ کی ایسی مغفرت کا جو پختہ مغفرت ہو اس کا سوال کرتا ہوں. وغنیمت من کل بر اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہر نیکی سے حصہ عطا فرمائیے. وسلامت من کل دم اور ہر گناہ سے مجھے محفوظ رکھیے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ. اے اللہ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا یعنی ہر گناہ کو معاف فرما. ولا هم الا فرجتہ اور کوئی تشویش ایسی نہ چھوڑیے جو آپ نے جس کو دور نہ فرما دیا. اور ولا حاجت کی اللہ کا رضا الا قضیتہ اور کوئی حاجت ایسی نہ چھوڑیے جس میں آپ کی رضامندی ہو کہ جس کو آپ نے پورا نہ فرمایا. یہ ترجمہ ہے اس دوران. تو نماز کا تو کوئی خاص طریقہ الگ سے نہیں ہے لیکن نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کرتا ہے. یہ میں اس وقت پڑھ دیے لیکن مصنون دعاؤں کی کتابوں میں یہ مناجات مقبول میں بھی ہے اور دوسری مصنون دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ہے. یہ ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے. یہ چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لینی چاہیے کہ جب کبھی حاجت پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دو رکعتیں پڑھ کر اور یہ دعا کریں. اس کے بعد پھر اپنی زبان میں جو مراد چاہتا ہے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ قبول ہو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ کہ جب کبھی آپ کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے ہیں. یہ صلاۃ العادت. یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے اس کو دور کرنا. تو یہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ صلاۃ الحاجہ کی کثرت اپنے مقاصد کے. اور اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں اتنی مہلت نہیں کہ آدمی یہ سارے کام کر سکے وضو کرے اور پھر دو رکعتیں پڑھے اور یہ دعا پڑھ جلدی کے مقاصد ہوتے ہیں بعد, تو اس صورت میں بغیر ان دو رکعتوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی الفاظ انہیں الفاظ کے ساتھ مانگ لیں اور یا پھر اسے اپنے الفاظ کے اندر مانگ لیں. لیکن اپنی ہر حاجت اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کریں. ہر حاجت پیش کریں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی. پہلے سنا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھائی جب چھوٹی سے چھوٹی چیز کو مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بڑے مقاصد کے لیے تو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور یہ چھوٹا بڑا جو ہے نا معاملہ یہ سب ہماری نسبت ہے. کہ جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا اس کا جڑ جانا چھوٹی سی بات ہے ہمارے خیال میں, اور ہمیں کوئی سلطنت مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چھوٹا بڑا تو ہمارے خیال میں ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں, سب ان کے نزدیک چھوٹے ہیں, سارے مقاصد چھوٹے ہیں. بڑی سے بڑی حاجت مانگ لو تو وہ اللہ کے نزدیک سب چھوٹی ہے. ان کا اعلیٰ کل شہید قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی قدرت سب پر یکساں ہے. اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں, اس کے لیے کوئی کام بڑا نہیں, سب اس کے لیے آسان, سب اس کے لیے سر. اس لیے بڑا ہو یا چھوٹا اللہ تعالیٰ سے مانگ. دیکھو آج کل ہر مسلمان پریشان, ہمارے شہر میں کیا حالت بنی ہوئی ہے الحمد للہ. اگلی حدیث اتفاق سے آنے والی تھی, وقت نہیں رہا, اگلے جمعہ میں شاید موقع ہوا اللہ تعالیٰ کافی حدیث اتفاق کروں گا. لیکن اتنی بات اسی وقت عرض کر دوں کہ ہر کوئی فرد کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو ان حالات کی وجہ سے بے چینی بیتابی کا شکار نہ ہو. کوئی براہ راست مبتلا ہے, کوئی بالواسطہ مبتلا ہے, کوئی اندیشوں کا شکار ہے, کم از کم جان مال آبرو محفوظ نہیں, برا حال, یہ سب کچھ ہو. اللہ, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اس صورت حال پر تبصرے تو بہت جائیں, جہاں چار آدمی بیٹھے تو تبصرے شروع ہو, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں نے یہ غلطی کی, فلاں نے یہ غلطی کی, یہ حکومت کی غلطی, یہ فلاں کی غلطی, وغیرہ وغیرہ, ہزار تبصرے شروع ہو جائیں. لیکن کتنے ہیں جن کو تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت ہم پر مسلط, ہمارے گناہوں کا بوال ہم پر مسلط ہے, ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے, اے اللہ قیامت سے دور فرما دی. کتنے ہیں جن کو اس کی توفیق ہو. میں آپ کو میں ایک مرتبہ جب یہ الحمد للہ جب مشرقی پاکستان کے سقوط کا سانحہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں وہ منفرد واقعہ جو ذلت کا, پوری تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں کہ 90,000 مسلمانوں کی فوج اس طرح ہتھیار ڈال کے ہندوؤں کے آگے ذلیل ہو, یہ واقعہ پیش آیا. اتنا تو سب پر اس کا صدمے کا اثر تو تھا اور پریشان بھی تھے. اسی دوران حاضری ہوئی میری حضرت اپنے حضرت کے بعد ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اربائی صاحب, تو وہاں اور دو چار پانچ سات افراد بیٹھے ہوئے تھے, تو تذکرہ شروع ہو گیا, اسباب پر بحث ہو رہی ہے کہ بھائی کون اس کا سبب بنا, کس کی غلطی ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس نے کا فلاں پارٹی کی غلطی ہے, کس نے کا فلاں پارٹی کی غلطی ہے, کس نے کہا یہ فوج کی غلطی ہے, علاقے ہر سنتے رہے تھوڑی دیر. اس کے بعد سر فرمانے لگے میں کچھ فیصلہ کر لیا تم لوگوں نے کہ کون مجرم ہے, کون اس میں بے گناہ ہے, اور اس فیصلے کا اگر کر لیا تو اس فیصلے کے نتائج کیا نکلے, جو مجرم ہے اس کو سزا دے دو اور جو بے گناہ ہے اس کی برات کا اظہار کر دو. یہ بتاؤ کہ اتنی دیر تک یہ تبصرہ کرتے رہے اس سے کیا نتیجہ نکلا, دنیا کا آخرت کا کسی بات کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل ہوا؟ ارے بھائی اتنی دیر اگر تم اللہ جل جلالہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی ہمارے اوپر, ہماری شامہ جامات کے نتیجے میں, اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہم سے ان آزاد کو دور فرما دیجیے, ہماری شامہ جامات کو رفع فرما دیجیے, اس ذلت کو عزت سے بدل دیجیے. یہ دعا اگر کر لی ہوتی تو کیا بجلا کے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور اگر بالفرض وہ چیز حاصل نہ ہو تو کم از کم دعا کا ثواب تو کہیں گیا نہیں, وہ تمہیں مل جاتا تو آخرت کی ایک نعمت تمہیں حاصل ہو جاتی. ارے یہ فضول تم نے بیٹھ کر تبصرے کیے تو اس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. تو باقی آنکھیں کھلی کہ ہم دن رات اس مرض میں مبتلا ہے کہ تب سے دن رات اور اللہ تعالیٰ کے حضور مانگنے کا سلسلہ ختم. کتنے ہیں جو ان حالات سے بےتاب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ سراۃ الحاجت پڑھتے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, پڑھنے کی ترتیب فرمائی. بتاؤ ہم سب غریبان منہ ڈال کے دیکھو کہ کتنے ہیں جنہوں نے سراۃ الحاجہ پڑھ کر دعا مانگی ہو کہ یا اللہ میں سراۃ الحاجہ پڑھ رہا ہوں, اے اللہ اپنی رحمت سے اس عذاب کو ہم سے دور فرما دی, اس قاہر کو دور فرما دی. یہ شاد و نادر شاید کسی اللہ کے بندے نے کیا ہو, ورنہ عام طور سے نہیں کیا. اور صبح سے شام تک تبصرے کے لیے زبان چل رہی, وقت اس میں صرف ہو رہا ہے, اور کچھ پتا نہیں کہ اس تبصروں کے اندر کتنی غیبتیں ہو جاتی, کتنے بہتان باندھ لیے جاتے ہوں, کتنے اختراعات ہو کر بہتر کر بیٹھتے ہیں اور اعوذ باللہ اور الٹا گناہ تو کر رہے ہیں. تو بھائی قرآن کی طرف توجہ کرو, اگر خود تدبیر کسی کے بس میں ہے وہ تدبیر تیار کرے, اور تدبیر نہیں ہے تو یہ تو ہر ایک کے پاس ہے کہ وہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ یہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھو ہمیں یاد ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے پاکستان بن رہا تھا, اور پاکستان بننے کے اندر جو فسادات ملک میں ہو رہے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دیوبند میں اور دیوبندی میں نہیں دوسرے شہروں کے اندر بھی گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہوا, کسی کی اپیل نہیں, مسلمان خود اپنی 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 تحریک سے اپنے شوق سے ضرورت محسوس کر کے محلے محلے گھر گھر ختم ہو رہا ہے, اور سے بہنی ہے اور آیت کریمہ کا ختم کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کو اس ضبطے سے نکال دے. یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس جھٹکے سے نکال دیا مسلمانوں. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لاشیں تڑپ رہی ہیں آنکھوں کے سامنے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی طرف توجہ نہیں ہوتی. کہیں سنا تو بھائی محلوں کے اندر آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہو, یا محلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا اہتمام ہو رہا ہو, وہ الٹا یہ رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے, اور گھروں میں بیٹھ کر وی سی آر لوگ دیکھ رہے ہیں. بتاؤ اللہ کا قہر نازل نہ ہو تو کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار تازیانے آ رہے ہیں, بار بار تازیانے آ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے اچھا خاصا بھلا چنگا بیٹھا ہوا آدمی ایک لمحے کے اندر اس دنیا سے چل بسا, یہ واقعات تمہاری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں, پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی, پھر بھی تم گناہ کو نہیں چھوڑتے, پھر بھی ہماری نافرمانی برتا برباد ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا سلسلہ خدا کے لیے یہ ہم اپنے جانوں پر رحم کر کے یہ اس کو اس کی طرف کم از کم اس طرف اہتمام کے ساتھ توجہ کریں. ہر شخص ارے بھائی اتنا کون ہے جو نہیں کر سکتا کہ روزانہ دو رکعت سراۃ الحاجت کی پڑھ لیا کرے, اس کام کے لیے کتنی دیر لگتی, دو رکعتیں ایک اوسط درجے کا آدمی دو رکعتیں پڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں, دو کو پانچ کر لو ذرا اہتمام سے دعا کر لو. اگر اپنی اس امت کے لیے اپنے اس قوم کے لیے اپنے اس ملت کے لیے پانچ منٹ اللہ تبارک وتعالیٰ کے حضور دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں رنج ہے اور خدمہ ہے اور تکلیف ہے اور پریشانی اور بےتابی ہے. دو رکعتیں کم از کم روز جب تک یہ سلسلہ باقی ہے سب حاجت پڑھ کر اللہ تبارک وتعالیٰ سے مانگ, اور گھروں کے اندر جتنا ہو سکے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے جانوں پر رحم کر کے اس نافرمانی کے ذرائع کو اپنے گھروں سے نکالو, اور نافرمانی اور گناہوں کے سلسلے کو بند کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر التجا کرو, آیت کریمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ سبحانہ کا نکل یا سلامو پڑھو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو بجائے فضول تبصرہ کرنے کے اس کام کے اندر. تو آج یہ حدیث اتفاق سے وہ اتفاق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے آئی, کہ اس لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاید اس کی برکت سے اس اپنی طرف دعا کرنے اور رجوع کرنے کی طرف متوجہ کروا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.